السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی فوج نے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کے خلاف باضابطہ اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے کہا ہے. حکومت اور حزب اختلاف نے نگراں وزیراعظم کے لیے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کے نام پر اتفاق کر لیا ہے, اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ طویل تنازعات سے پاکستان اور افغانستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے, ہمیں مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر خطے میں امن کا راستہ تلاش کرنا ہے. پاکستان کی حکومت نے اپنے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں نئی انتظامی اصلاحات سے متعلق بھارت کے احتجاج کو مسترد کر دیا ہے, اور وفاق کے زیر انتظام قبائل علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت نے 7 ایجنسیوں اور فرنٹیئر ریجنز میں ہنگامی بنیادوں پر سول اداروں کے قیام اور سیکیورٹی کے لیے پولیس تھانوں اور چوکیوں کے قیام کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. امریکہ اور شمالی کوریا کے عہدیداروں نے اتوار کے روز غیر فوجی علاقے میں ملاقات کی ہے, اور اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ممکنہ ملاقات پر گفتگو ہوئی ہے. کولمبیا کے متنازع لیکن پرم صدارتی انتخابات بظاہر ایک رن آف کی طرف جا رہے ہیں, جو بائیں بازو کے سابق باغی اور ایک قدامت پسند کے درمیان مقابلہ ہوگا جو باغیوں کے ساتھ امن معاہدہ دوبارہ طے کرنا چاہتے ہیں. امریکہ بھر میں پیر کے روز میموریل ڈے منایا جا رہا ہے. بہت سے امریکیوں کی کام اور اسکول سے چھٹی ہے, اور 3 روز کا اختتام ہفتہ گرمیوں کی چھٹیوں کا غیر سرکاری آغاز ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستان کی فوج نے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کے خلاف باضابطہ اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے کہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ناصر محمود. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں. جی ناصر, کیا بتائیں گے آپ؟
جی خالد صاحب, اس طرح سے ہے کہ اسپائی کرونیکلز کے نام سے یہ کتاب کچھ دن پہلے مندرجات سامنے آئے تھے, مارکیٹ میں نہیں آئی تھی. یہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نے اپنے بھارتی ایجنسی کے ایک سابق سربراہ ہیں اجیت سنگھ گلت, ان کے ساتھ مل کے تحریر کی تھی, اور اس میں جو مندرجات سامنے آئے اس کے وہ پاکستان کی حکومت اور فوج کے موقف سے لگا نہیں کھاتے, اس سے مطابقت نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ تنقید کی جا رہی تھی. کیونکہ اس میں کچھ ایک دو باتیں انہوں نے ایسی کہی ہیں, خاص طور پہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف جو امریکی خفیہ آپریشن ہوا تھا احمد آباد میں, اس پہ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کی حکومت اور وزیر اعظم یوسف غیلانی جی تھے وہ اس بارے میں آگاہ تھے, لیکن حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی فوج بھی یہ کہتی رہی کہ انہیں اس بابت کچھ بھی علم نہیں تھا. اور اسی طرح پھر اس کتاب میں انہوں نے ایک جگہ یہ بھی ان سے منسوب ہے کہ پاکستان جو کلبھوشن یادو ہے مبینہ بھارتی جاسوس جسے گرفتار کر رکھا ہے 2016 سے, اس کو شاید رہا کر دے گا. تو ان باتوں کو لے کے سیاسی حلقوں میں ویسے بہت زیادہ تنقید دیکھنے میں آئے کہ پاکستانی فوج کے کردار پہ آج کل ویسے ہی جو 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف ہیں ان کی طرف سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے, اور فوج کے مبینہ کردار ذکر وہ کرتے نظر آتے ہیں کہ سیاسی معاملات پاکستان کی فوج جو ہے اس کا کردار کچھ اچھا نہیں ہے, اور فوجی جو سران ہیں ان کے خلاف کوئی نہ احتساب ہوتا ہے نہ ہی کوئی کارروائی ہوتی ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو فوری طور پہ جو یہ سیاسی ریاکشن تھا, اب بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ فوج نے اس کے اوپر یہ کارروائی کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے وضاحت کے لیے اسد درانی کو طلب کیا تھا. امید کو وہ آج وہاں پیش ہوئے فوج کے ہیڈ کوارٹر GHQ میں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو وضاحت دی اس کی تو تفصیلات سامنے نہیں آئیں, لیکن فوج کے ترجمان آصف کپور ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں خصوصی کوٹ جو ہے تشکیل دی گئی ہے, اور بجاز اتھارٹی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسد درانی کا نام آپ کسی حل میں ڈال دیں.
تو یہ بتائیے گا کہ عوام میں کیا رد عمل ہے اس وقت؟ کوئی اخباروں میں یا اس طرح کی کوئی تفصیلات آ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا کہ غلط ہوا؟
جی دیکھیے, اس میں ملا جلا رد عمل ہی دیکھنے میں آ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو سابق فوجی عہدیداران جو ہیں وہ کتابیں لکھتے رہے ہیں, لیکن طریقہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ادارے کی طرف سے بہرحال اجازت چاہیے ہوتی ہے, یہ اپنا مسودہ جو بھی ہوتا ہے کتاب کا وہ اپنے ادارے کو بھیجتے ہیں. اگر وہ ایئر فورس ہیں تو وہ ایئر فورس کو بھیجیں گے, بحریہ والے بحریہ کو بھیجیں گے, فوج والے فوج کو بھیجتے ہیں, تو پھر ادارہ اس کو باقاعدہ بھیج کے اس کی تدوین کرنے کے بعد ان کو کلیئرنس لیٹر دیتا ہے. تو ان کے معاملے میں چونکہ ایسا نہیں ہوا ہے, تو جو مبصر حلقے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر تنقید ہی آ رہی ہے. اور چونکہ ابھی اگر آپ تھوڑا سا ہم اپنے سامنے ان کو پیچھے لے کے چلیں, تو جب نواز شریف صاحب کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے جنہیں یہ کہا گیا کہ یہ بھارتی موقف کی تائید ہو رہی ہے, تو بظاہر اس کو ان کے جو کرونیکلز میں جو باتیں منسوخ کی گئی ہیں اسد درانی سے, انہیں بھی کچھ ایسا ہی رنگ دیا جا رہا ہے. اگر آپ کاروائی کی بات کریں تو جو ہماری سپاہی تجزیہ کاروں سے گفتگو رہی, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر تو صرف ضابطے کی کاروائی ہو, کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے ابھی تک پینشنر ہیں, حکومت پاکستان سے پینشن لے رہے ہیں, ان کی پینشن بند کی جا سکتی ہے. لیکن اب وہ کون سے ایسے معاملات تھے کہ اگر 25 سال پہلے جب انہیں فوج سے فارغ کیا گیا تھا, اس کے بعد کے معاملات سے وہ اگر رائزن کرتے ہیں, اسے کچھ نہ کچھ اس سے تاثر قائم ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ معلومات کیسے آئی, جیسے کہ کلبھوشن کی بات ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب تحقیقات ہوں گی تو پھر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ یہ کس حد تک سنگین معاملات ہیں, اور پھر اس کے بعد ہی اس پہ کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا.
جی, اس بارے میں ہمارے پاس نئی دہلی سے سہیل انجم کا بھی ایک رد عمل ہے جو رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے, کچھ دیر میں ہم سنوائیں گے. بہت شکریہ ناصر آپ کا. تو یہ ناصر محمود تھے اور جو بتا رہے تھے کہ جو ایک متنازعہ کتاب پاکستان کے فوج کے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ نے ایک بھارتی جنرل کے ساتھ مل کر لکھی ہے, تو اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس کے بارے میں جو رد عمل سامنے آیا ہے نئی دہلی سے, اس کی ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو چند لمحے بعد آپ کے لیے پیش کی جائے گی. اب کچھ مزید خبریں. حکومت اور حزب اختلاف نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کے نام پر اتفاق کر لیا ہے. نگراں وزیر اعظم کے نام کا اعلان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس میں کیا. پریس کانفرنس میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق بھی موجود تھے. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ طویل تنازعات سے پاکستان اور افغانستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے, ہمیں مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر خطے میں امن کا راستہ تلاش کرنا ہے. وہ پاکستان کے دورے پر آئے, افغان سیکورٹی وفد سے راولپنڈی میں ملاقات کر رہے تھے. پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ کی طرف سے رات گئے جاری بیان کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کی سربراہی میں وفد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی. افغان وفد میں این ڈی ایس کے سربراہ اور وزیر داخلہ سمیت دیگر اہلکار شامل تھے, جبکہ پاکستانی مذاکراتی وفد میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ بھی شامل تھیں. اس سے قبل پاک افغان دو طرفہ اعلی سطحی مذاکرات کیے گئے. پاکستان کی حکومت نے اپنے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں نئی انتظامی اصلاحات سے متعلق بھارت کے احتجاج کو مسترد کر دیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گلگت بلتستان میں سن 2009 سے نافذ جی بی ایمپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر منسوخ کر کے گلگت بلتستان آرڈر سن 2018 کی منظوری دی تھی. اس اقدام کے بعد گلگت بلتستان کا انتظام چلانے والی مقامی کونسل کے بہت سے اختیارات وزیر اعظم پاکستان کے پاس آ گئے ہیں. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت نے 7 ایجنسیوں اور فرنٹیئر ریجنز میں ہنگامی بنیادوں پر سول اداروں کے قیام اور سیکیورٹی کے لیے پولیس تھانوں اور چوکیوں کے قیام کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ 31ویں آئینی ترمیم پر صدر پاکستان کے دستخط ہوتے ہی صوبائی حکومت تمام 7 ایجنسیوں کو ضلع جبکہ 6 فرنٹیئر ریجنز کو تحصیلوں کی حیثیت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے عہدیداروں نے اتوار کے روز غیر فوجی علاقے میں ملاقات کی اور اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ممکنہ ملاقات پر بات چیت کی۔ جمعرات کے روز ملاقات منسوخ کرنے کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ سربراہ اجلاس 12 جون کو سنگاپور میں پروگرام کے مطابق منعقد ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا میں ایک عظیم اقتصادی اور مالیاتی ملک بننے کی صلاحیت ہے اور کم جونگ ان نے ان سے اتفاق کیا ہے۔ فلپائن میں امریکی سفیر اور جنوبی کوریا میں سابق سفیر سونگ کم امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جو بات چیت کی تیاری کے لیے ہو رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ یہ ملاقات منگل تک جاری رہے گی۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ کم کی خواہش ہے کہ ٹرمپ سے ملاقات پروگرام کے مطابق ہو۔ یہ تھیں خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف نے نگراں وزیراعظم کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ نگراں وزیراعظم کے نام کا اعلان پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں۔
نگران وزیر اعظم کے نام پر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف میں ہونے والی مشاورت میں گزشتہ ہفتے تعطل پیدا ہو گیا تھا، جس کے بعد خورشید شاہ نے کہا تھا کہ اب نگران وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، لیکن پیر کو برف پگھلی اور وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان رابطہ بحال ہوا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کے نام پر اتفاق کر لیا گیا۔ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔
6 ہفتے سے یہ مشاورت کا عمل جاری تھا، میری اور لیڈر دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کی کئی ملاقاتیں اس عرصے میں ہوئیں۔ اس میں فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن میں لیڈر دی اپوزیشن کا، ان کی جماعت کا، دیگر اپوزیشن پارٹیوں کا مشکور ہوں کہ الحمدللہ اتفاق رائے پیدا ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا جن کا ماضی بھی بڑا واضح ہے اور انشاءاللہ ان کا رول جو ہے وہ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ملک کے اور جمہوری عمل کے انشاءاللہ حق میں ہوگا۔
اس موقع پر خورشید شاہ نے کہا
تبصرے ہوتے رہے، میڈیا میں یہ بھی کہتے رہے کہ سیاستدان خود فیصلہ نہیں کرتے، پارلیمنٹ خود اپنا فیصلہ نہیں کرتی، فیصلے باہر ہوتے ہیں، تو یہ بڑا چیلنج تھا ہم سب کے لیے۔ کافی میٹنگس ہوئیں، ڈسکشنس ہوئیں، یہ کوشش رہی کہ یہ فیصلہ ہم کر لیں اور ایسا فیصلہ ہو جو پاکستان کے عوام کو بھی اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ ہو، یہ بھی نظر نہ آئے کہ کوئی پارٹی اپنا فیصلہ ٹھوس رہی ہے۔
پاکستان کی موجودہ حکومت 31 مئی کو اپنی مدت مکمل کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی صدر پاکستان نے آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 25 جولائی کی تاریخ کی منظوری دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ رپورٹ سن رہے تھے کہ حکومت اور حزب اختلاف نے نگراں وزیراعظم کے لیے سابق چیف جسٹس ناصر الملک کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ نگراں وزیراعظم کا انتخاب کے انعقاد میں کیا کردار ہوتا ہے اور ناصر الملک اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھا سکتے ہیں، اور یہ اور نگراں حکومت کے بارے میں بعض حلقوں کے کچھ خدشات کے جوابات پر مبنی ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے۔
انتخابات میں نگران وزیراعظم کا کردار کیا ہوتا ہے اور الیکشن سسٹم میں اصلاحات کے بعد ان کے کردار میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ جب یہ سوال ہم نے سابق اٹرنی جنرل پاکستان اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منیر اے ملک سے کیا تو انہوں نے کہا
ان کا مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا ہاتھ بٹائے، الیکشن کروانے میں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کا ہاتھ بٹائے، اس سے زیادہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے اور ڈے ٹو ڈے حکومت جو ہے اس کو چلائے۔
اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب نے نگران وزیراعظم کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا
الیکشنز ایکٹ 2017 ہے، اس کے تحت جو نگران حکومت کا رول ہے، اختیارات ہیں، اس کے فنکشنز ہیں، وہ بہت محدود ہو گئے ہیں۔ اب ان کی صرف ذمہ یہ کام ہے کہ روزمرہ کے جو بہت ہی انتہائی اہم کام ہوں ان کو نپٹاتے رہیں اور الیکشن کمیشن کی مدد کریں الیکشن کروانے میں. کیونکہ یہ بڑی وضاحت سے آگے ہیں کہ وہ سرکاری ملازمین کا ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے الیکشن کے بغیر. یہ نگران حکومت ایک بڑی رسمی سی کاروائی رہ گئی.
اس سوال کے جواب میں کہ نگران وزیراعظم انتخابات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے, منیر اے ملک کا کہنا تھا کہ نہ تو ماضی میں کوئی نگران وزیراعظم انتخابات پر اثر انداز ہوا ہے اور نہ موجودہ نگران وزیراعظم اثر انداز ہوں گے.
حکومت یا نگران وزیراعظم اس دائرے میں رہتے ہیں جو آئین نے ان کے لیے متعین کیا ہے اور جو جس کی سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے, تو پھر نگران وزیراعظم اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ناصر الملک سے یہ کوئی توقع نہ رکھے کہ وہ کسی غیر آئینی یا کوئی غیر جمہوری قدم کا حصہ بنیں گے.
کیا نگران وزیر اعظم کے پاس ملک میں کسی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے وہی اختیارات حاصل ہیں جو عام وزیر اعظم کو ہوتے ہیں؟ تو منیر اے ملک کا کہنا تھا,
اگر کسی وجہ سے الیکشن 90 دن میں ہو نہیں پاتے اس میں تو میں سمجھتا ہوں نگران وزیر اعظم کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ بھائی اب کیا کرنا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے.
اور بلال احمد محبوب نے اسی سوال کا جواب یوں دیا,
اختیارات تو دیکھیے وہی ہیں جو قانون میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ کو بہت زیادہ اختیارات نہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے ایمرجنسی کیا ہے, لیکن میں تو ناصر الملک صاحب کی ذات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اختیارات تو قانون میں لکھے ہوئے ہیں لیکن جو کریڈیبلٹی ان کی ذات سے وابستہ ہے اس کی وجہ سے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جتنی مؤثر ہو سکتی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلی طور پر مؤثر ہوں گی ان کی وجہ سے, اور ان کی ایک حیثیت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے نزدیک, تو ان کی بہت ایک مؤثر حیثیت ہوگی جو کسی بھی عام طور پہ جو پچھلے چند دنوں میں نام لیے جا رہے تھے ان کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے, کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھا.
یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ناصر محمود سے بات کر رہے تھے اسلام آباد سے, پاکستانی فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب کے معاملے کی باضابطہ تحقیقات کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں نئی دہلی میں کیا رد عمل ہے, سنتے ہیں سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی اور بھارتی خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دولت کی مشترکہ تصنیف اسپائی کرونیکلز پر جہاں پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے, وہیں بھارت میں ہلکا پھلکا رد عمل دیکھنے کو ملا ہے. اس کتاب کا گزشتہ دنوں نئی دہلی میں اجرا عمل میں آیا جس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ, سابق نائب صدر حامد انصاری, بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ اور سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا نے شرکت کی. اسد درانی کو بھی اس تقریب میں شرکت کرنا تھی مگر انہیں ویزا نہیں دیا گیا. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے پروگرام میں حصہ لیا. حکومت اور فوج کی جانب سے اس کتاب پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, البتہ متعدد نیوز چینلوں پر مباحثے ہوئے جن میں بیشتر تجزیہ کاروں نے پاکستان کو حدف تنقید بنایا, لیکن کشمیر کے بارے میں اے ایس دولت کے خیالات پر بہت کم مبصرین نے رائے زنی کی. وہ کشمیر میں مذاکرات سے مسائل کو حل کرنے کی وکالت کرتے رہے ہیں. اے ایس دولت نے رسم اجرا کے پروگرام کے بعض میڈیا اداروں سے بات چیت میں کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے آرمی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مذاکرات کے لیے مدعو کرے. کتاب میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا گیا ہے. اجیت ڈوبھال کو دونوں ملکوں کے مابین امن کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا. اے ایس دولت کتاب میں بہت محتاط انداز میں بات کرتے ہیں. وہ اسد درانی کی مانند کھل کر گفتگو نہیں کرتے. انہوں نے بھارت کے سیاسی نظام پر تو بات کی ہے لیکن عسکری نظام پر کوئی گفتگو نہیں کی. کتاب میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سلسلے میں کئی ابواب ہیں لیکن وہاں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر خاموشی ہے. بعض اخبارات نے کتاب پر اداری اور مضامین شائع کیے ہیں اور دوستانہ اور خیر سگالانہ تعلقات کے سلسلے میں مصنفین کے خیالات کی تائید و ستائش کی ہے. تاہم یہاں اس پیمانے پر اظہار خیال نہیں کیا جا رہا جس پیمانے پر پاکستان میں ہو رہا ہے. اس بارے میں جب ہم نے بھارتی فوج فورس کے ایک سابق افسر میجر جنرل افسر کریم سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ بھارتی معاشرہ ایک کھلا معاشرہ ہے، اسے فوج کنٹرول نہیں کرتی، اس لیے یہاں اس کتاب پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب میں کوئی نئی بات پیش نہیں کی گئی۔ را کے سابق سربراہ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے اور جنرل اسد درانی نے بھی حقائق پر مبنی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کتاب میں صرف ایک نئی بات ہے کہ دونوں ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے سابق سربراہوں نے متفقہ طور پر قیام امن کی بات کی ہے۔ افسر کریم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اسد درانی کی باتوں نے پاکستانی فوج کو ناراض کر دیا ہے۔ ویسے اسد درانی کو پہلے سے ہی اس کا علم رہا ہوگا کہ ان کی باتوں پر کیسا رد عمل ہوگا۔ افسر کریم نے فوج میں ان کی طلبی کو بہت اہمیت نہیں دی اور کہا کہ اسد درانی کے خلاف کارروائی کا امکان بہت کم ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ اور شمالی کوریا کے عہدیداروں نے اتوار کے روز غیر فوجی علاقے میں ملاقات کی اور اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جانگ ان کے درمیان ممکنہ ملاقات پر بات چیت کی۔ جمعرات کے روز ملاقات منسوخ کرنے کے بعد ٹرمپ نے کہا تھا کہ سربراہ اجلاس 12 جون کو سنگاپور میں پروگرام کے مطابق منعقد ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا میں ایک عظیم اقتصادی اور مالیاتی ملک بننے کی صلاحیت ہے اور کم جونگ ان نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے۔ فلپائن میں امریکی سفیر اور جنوبی کوریا میں سابق سفیر سونگ کم امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جو بات چیت کی تیاری کے لیے ہو رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ یہ ملاقات منگل تک جاری رہے گی۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ کم کی خواہش ہے کہ ٹرمپ سے ملاقات پروگرام کے مطابق ہو۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہی ملاقات اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو ہونے والی تھی، تاہم اب بھی اس کے انعقاد کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں اور آئے دن اس کے بارے میں مختلف خبریں اور اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن کی رپورٹ میں اس تاریخ ساز ملاقات کے بارے میں جاری درپردہ کوششوں کا خلاصہ اسد نذیر کی زبانی۔
جمعرات کو صدر ٹرمپ نے اس وقت پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے نام ایک کھلے خط میں سربراہی ملاقات کے لیے مقرر تاریخ اور وقت کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے ایٹمی مذاکرات کے انعقاد کو منسوخ کر دیا، مگر اس کے ایک ہی دن بعد انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ شمالی کوریا کے ساتھ رابطے میں ہے اور معقول پیش رفت ہو رہی ہے۔ پھر ہفتے کے روز انہوں نے انعقاد کے بارے میں مزید خوش امیدی کا اظہار کیا۔
If we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing for North Korea, it would be a great thing for South Korea.
جزیرہ نما کوریا کو غیر ایٹمی علاقہ بنانے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ شمالی کوریا کے حق میں بہت بہتر ہوگا، یہ جاپان کے لیے بہتر ہوگا، ساری دنیا کے لیے بہت اچھا ہوگا اور خود امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم سنگاپور میں 12 جون کو اس ملاقات کے منتظر ہیں، اس میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، پیش رفت جاری ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے شمالی کوریا کی درخواست پر دوبارہ ملاقات کی ہے۔ مون جائے ان کا کہنا ہے، میں نے چیئرمین ان کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ مکمل طور سے شمالی کوریا کو غیر ایٹمی علاقہ بنا دیں تو صدر ٹرمپ مخالفانہ تعلقات کو ختم کر کے آپ کی اقتصادی ترقی کے لیے مدد دینے کو تیار ہیں۔ ادھر واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے اتحادی اور ناقدین صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو ٹرمپ کم سربراہی ملاقات کی کامیابی کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔
Ultimately, I remain convinced that he does not want to denuclearize.
مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ نہیں بنانا چاہتے۔ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کر کے وہ دنیا کی نظروں میں اپنا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں اور داخلی طور پر بھی وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے کچھ نہ کچھ مثبت نتائج ضرور نکل سکتے ہیں۔ اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
کم جونگ ان نوز ہز پروگرام انسائیڈ اینڈ آؤٹ، آئی تھنک ہی نوز واٹ ہی کین کنسیڈ اینڈ واٹ اٹ مینز اینڈ واٹ ہی کین ناٹ کنسیڈ۔
کم جونگ ان اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو خواہشات رکھتے ہیں وہ عیاں ہیں۔ میرے خیال میں ان کو پتا ہے کہ وہ کس جگہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور کس بات پر جمے رہ سکتے ہیں. مجھے علم نہیں کہ صدر نے کس حد تک اس بات کی تیاری کی ہے کہ ان کو وہ کہاں تک اجازت دیں گے. بہرحال مجھے امید ہے کہ وہ اصولوں کی سطح کو برقرار رکھیں گے. دریں اسنا قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا نپے تلے انداز میں امریکی صدر کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کے بارے میں آمادگی کا اظہار کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کسی نہ کسی طور کوشش کرے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. کراچی کے علاقے ٹکری ولیج کی آبادی تقریباً 12,000 ہے اور اسکول صرف ایک، اور وہ بھی صرف پرائمری تک. اس سے آگے بڑھنا بیشتر بچوں کے لیے بس ایک خواب ہی ہے. یہ مسئلہ پاکستان کے اور بھی بہت سے علاقوں میں نظر آتا ہے، لیکن ٹکری ولیج کے کچھ نوجوانوں نے خود اس کا حل بھی نکالا ہے.
پیدائشی طور پر معذور اللہ بخش بلوچ چل پھر نہیں سکتے، لیکن اپنی ہمت اور حوصلے سے انہوں نے اپنی معذوری کو کبھی کسی کام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. خوش مزاج اللہ بخش کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کا شوق بھی ہے.
میں یہاں پر انگلش بھی پڑھاتا ہوں، مگر میتھ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس لیے میں یہاں پر میتھ پڑھاتا ہوں. میں نے ابھی اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی کر کے اپنے علاقے کے جو پسماندہ علاقہ ہے اس کو یہاں پر تبدیل لانا اور یہاں کے لوگوں نوجوانوں کو شعوری یافتہ بنانا ہے.
اللہ بخش جس سینٹر میں پڑھانے آتے ہیں، اس کی بنیاد 2013 میں گموار بلوچ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر رکھی.
آئے سبا تم کیسی ہو؟
گموار بلوچ کراچی یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کی طالبہ ہیں.
یہاں پر کسی بچے سے کوئی بھی فیس نہیں لی جاتی ہے. جو بچوں کی بکس وغیرہ ہم لوگ سالانہ پروگرام بھی کرے جس میں بچوں کو ہم بکس وغیرہ بھی فری میں دیتے ہیں. ہمارے جو اکثریت کے جو لوگ ہیں وہ ماہی گیر ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے، ان کو پتہ نہیں کہ تعلیم کے آج اس سینٹر کی بدولت زیادہ تقریباً 300 بچے اس سینٹر میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں.
اس سینٹر میں آنے والی لڑکیاں خود پڑھتی بھی ہیں اور علاقے کے بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں.
ٹیوشن کے بدولت میں جانتی ہوں کہ یونیورسٹی بھی ہوتے ہیں، کالج بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ پڑھنے جاتے ہیں. پہلے میں جانتی نہیں تھی کہ سائنس اور آرٹس میں پڑھ، آج اس ٹیوشن کے بدولت میں سائنس کی اسٹوڈنٹ. میں یہاں پر ڈاکٹر بنوں گی اور یہاں پر مفت کا کلینک کھولوں گی. اس کے علاوہ یہاں پر سائنس ٹیچر بن کے رہوں.
جانتے کہ ایجوکیشن کیا ہے، باہر کی دنیا کیا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں وغیرہ ہیں. پہلے تو ہم لوگ یہ نہیں جانتے، ہم لوگ جانتے بس گھر میں 5 کلاس پڑھ کے جھاڑو پونچھا کرو. اب تو ہم لوگ تعلیم کی اہمیت جانتے ہیں ان ساروں کی بدولت.
اللہ بخش اور غموار بلوچ بنیادی سہولیات کی محرومی کے باوجود حکومتی اور کسی این جی او کی سرپرستی کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے میں تعلیم کے چراغ روشن کرنے کے مشن میں مصروف ہے.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں سو شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت نے 7 ایجنسیوں اور فرنٹیئر ریجنز میں ہنگامی بنیادوں پر سول اداروں کے قیام اور سیکیورٹی کے لیے پولیس تھانوں اور چوکیوں کے قیام کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت نے 7 ایجنسیوں اور فرنٹیئر ریجن میں ہنگامی بنیادوں پر سول اداروں کے قیام اور سیکورٹی کے لیے پولیس تھانوں اور چوکیوں کے قیام کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ 31ویں آئینی ترمیم پر صدر پاکستان کی دستخط ہوتی ہی صوبائی حکومت تمام 7 ایجنسیوں کو ضلع جبکہ 6 فرنٹیئر ریجنز کو تحصیلوں کے حیثیت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی. حکام نے بتایا کہ فی الوقت فوری طور پر ایجنسیوں کے پولیٹیکل ایجنٹس کے عہدوں کو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹس کے عہدوں کو اسسٹنٹ کمشنروں کے عہدوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. سول انتظامیہ کی تشکیل کے علاوہ صوبائی حکومت کے لیے ایک اور اہم مرحلہ سابق قبائلی علاقوں تک پولیس کے نظام کو توسیع دینا ہے. اس سلسلے میں چند ماہ قبل قبائلی علاقوں میں پولیس کا نظام متعارف کرانے کے متعلق فاٹا سیکرٹریٹ اور پولیس حکام کے درمیان مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. پشاور پولیس کے موجودہ سربراہ قاضی جمیل الرحمان, جو اس وقت اسپیشل برانچ پولیس کی ڈپٹی انسپکٹر جنرل تھے, فاٹا سیکرٹریٹ کے ساتھ مشاورت کرنے والے پولیس افسران کی ٹیم کے سربراہ تھے. قاضی جمیل الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس وقت قبائلی علاقوں میں پولیس کے نظام کے قیام کے بارے میں کافی بات چیت ہوئی تھی مگر اسے عملی شکل نہیں دی گئی تھی. تاہم ان کے بقول اب حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پولیس نظام کو قبائلی علاقوں تک توسیع دینے کے لیے مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے اور محکمہ داخلہ اس بارے میں پالیسی وضع کرے گی. انہوں نے کہا کہ محکمہ داخلہ سے ہدایت ملتی ہی تمام قبائلی علاقوں میں پولیس نظام کو ہنگامی بنیادوں پر نافذ کر دیا جائے گا. صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام نے تصدیق کی ہے کہ تمام تر قبائلی علاقوں میں پہلے سے تعینات خاصہ دار فورسز کے اہلکاروں کو پولیس فورس میں ضم کر دیا جائے گا اور تعلیمی قواعد پر پورا اترنے والے اہلکاروں کو ان کی تعلیمی قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر پولیس فورس میں افسران کی طور پر تعینات کیا جائے گا. حکام کے مطابق پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں پہلے سے تعینات اہلکار اور عہدیدار بھی ضلعی انتظامیہ کا حصہ تصور کیے جائیں گے. صوبائی محکمہ داخلہ اور سینٹرل پولیس آفس کے علاوہ علاقائی سطح پر مختلف ڈویژنل کمشنر اور ریجنل پولیس افسران کے درمیان بھی ملحقہ قبائلی علاقوں میں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو توثیق دینے کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان اور 2 فرنٹیئر ریجن ڈیرہ اسماعیل خان, شمالی وزیرستان اور ملحقہ فرنٹیئر ریجن بنو, کرم اور اورنگزئی ایجنسی اور 1 فرنٹیئر ریجن کوہاٹ, مومند اور خیبر ایجنسی اور 1 فرنٹیئر ریجن پشاور اور باجوڑ ایجنسی ملکن کی انتظامی ڈویژن میں شامل ہوں گے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کی حکومت نے اپنے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں نئی انتظامی اصلاحات سے متعلق بھارت کے احتجاج کو مسترد کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گلگت بلتستان میں سن 2009 سے نافذ جی بی ایمپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر منسوخ کر کے گلگت بلتستان آرڈر سن 2018 کی منظوری دی تھی. اس اقدام کے بعد گلگت بلتستان کا انتظام چلانے والی مقامی کونسل کے بہت سے اختیارات وزیراعظم پاکستان کے پاس آ گئے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک بڑی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی وفاقی کابینہ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے. اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز نفیس کی ایک رپورٹ.
پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک بڑی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن کے صدر ڈاکٹر مہدی حسن نے وفاقی کابینہ کے اس فیصلے پر تنقید کی وجہ یہ بتائی.
دیکھیے اس میں انہوں نے جو ذمہ داری دی ہے وہ دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, بیوروکریسی کو, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اور ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے.
تو پھر ان اصلاحات کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟
جی وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے, اور جس طرح آزاد کشمیر کی ایک اسمبلی بنی ہوئی ہے اسی طرح وہاں کے لیے بھی اسمبلی ہونی چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے. جس طرح کشمیر کی حکومت چلتی ہے آزاد کشمیر کی, اس طرح کا انتظام وہاں بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل ہو سکے اور سرکاری اسٹیبلشمنٹ یا سرکاری ملازمین یہ کام نہ کریں.
نئی دہلی میں انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹڈیز انالیسس سے منسلک ایک تجزیہ نگار سشانت سرین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت گلگت بلتستان کو ایک متنازع علاقہ خیال کرتا ہے اور وہاں پر پاکستان کی جانب سے کسی بھی قسم کے انتظامی اصلاحات عالمی قوانین کے منافی ہیں.
اب پاکستان کا یہ کہنا کہ جو بھارت جس بات پر آبجیکشن کر رہا ہے اس کا کوئی بیسس نہیں ہے, تو یہ ایک آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہنے والی بات ہے اور آلٹرنیٹ فیکٹس یا کو دکھانے کی بات ہے, کیونکہ ریالٹی تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ ہے اور اسی کے ساتھ نتھی ہے, اور اسی لیے بھارت کی آبجیکشن بھی آ رہی ہے. بھارت کی پوزیشن تو اس لحاظ سے کنسسٹنٹ ہے.
پاکستان سے ایک سابق سفارتکار اور تجزیہ نگار جناب مشتاق مہر نے گلگت بلتستان میں نئی اصلاحات سے متعلق پاکستان کے اقدام کا دفاع ان الفاظ میں کیا.
اب یہ جو ریفارمز رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں, اب ہم ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارا علاقہ ہے کیونکہ یہ 70 سال بیت چکے ہیں, یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری جو ہے اس کا جو یونائٹیڈ نیشن نے فیصلہ نہیں کیا ہے اور ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کا ہندوستان نے فیصلہ نہیں کیا ہے. اب ایک چھوٹی سی علاقے کو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کر کے اس پہ کلیم کرنا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے.
ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان نے بھی اس آرڈیننس پر تنقید کی ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ یہ شور مچا رہی ہیں کہ آپ یونیفارمیٹی نہیں لا سکتے جب تک وہ آپ ان لوگوں کا کنسنٹ حاصل نہ کریں, ان لوگوں کو انوالو نہ کریں اور آل انکلوسیو ایک پالیسی نہ لے کر آئیں. لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ وزیرستان کا فیصلہ کیا ہے, گلگت میں جمہوریت لے کر آئے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو انٹرگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور حق المقدور کوشش کی ہے کہ پاکستان کا جو جنرل لا ہے وہ اپلائی کیا جائے اور جو کلچرل ٹریڈس ہیں ان کو انٹیکٹ رکھا جائے گا.
یہ تھے پاکستان سے تجزیہ نگار مشتاق مہر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کو ووٹ کے حقوق کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران ملک میں غیر مسلم رجسٹرڈ ووٹرز کی شرح میں 30% اضافے کا انکشاف کیا گیا ہے. ایک موقر انگریزی روزنامہ ڈان نے سرکاری اعداد و شمار پر مبنی حاصل کی گئی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو برادری ملک کی بدستور سب سے بڑی غیر مسلم آبادی ہے, جس کے بعد مسیحی برادری کے رجسٹرڈ ووٹرز تعداد میں زیادہ ہیں. 2013 کے عام انتخابات میں غیر مسلم ووٹرز کی کل تعداد 27,70,000 کے لگ بھگ تھی, جو 2018 میں بڑھ کر 36,30,000 ہو چکی ہے. رپورٹ کے مطابق 5 سال پہلے ہندو ووٹرز کی تعداد 14 لاکھ کے قریب تھی, جو اب بڑھ کر 17,70,000 کے قریب پہنچ چکی ہے, اور ان میں اکثریت جنوبی صوبہ سندھ میں آباد ہے. مسیحی برادری کے ووٹرز کی تعداد 16,40,000 بتائی گئی ہے، جبکہ 2013 سے قبل یہ تعداد 12,30,000 تھی۔ پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتوں کی طرف سے خاص طور پر ان کی آبادی کے صحیح تعداد کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور یہ تحفظات رواں سال ہونے والی مردم شماری کے وقت کھل کر سامنے آئے تھے۔ حکومت نے مردم شماری کے نتائج کا اعلان گزشتہ ماہ کرنا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہو سکی، اور اب یہ معاملہ آئندہ حکومت کے حصے میں آئے گا۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک سرگرم کارکن ساجد اسحاق اخبار میں پیش کیے گئے ان اعداد و شمار سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب اصل تعداد ہی واضح نہیں تو ووٹرز کی تعداد پر کیسے اطمینان کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں ووٹرز کی تعداد نہ بتائیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر کا، ہر صوبے کا بتائیں کہ کتنی تعداد ہے مائنورٹیز کی اور مسیحوں کی، کیونکہ انہوں نے بجٹ تک پیش تو کر دیا، انہوں نے ہر چیز تو پلاننگ کر لی، اور بغیر جانے ہوئے کہ کتنی مائنورٹی کی تعداد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری شرارت کی گئی ہے اس دفعہ پھر سے، اور مسیحی اس سینسس کو رد کرتے ہیں۔
ملک میں آباد احمدی، جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم تصور کیے جاتے ہیں، ان کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ بتایا گیا ہے، جو 115,966 سے بڑھ کر 161,505 ہو گئی ہے۔ سکھوں کے رجسٹرڈ رائے دہندگان کی تعداد بھی 3,000 کے لگ بھگ اضافے کے ساتھ 8,852 ہے۔ رپورٹ میں پارسی ووٹرز کی تعداد 4,235 اور بدھ مت کی 1,884 بتائی گئی ہے، لیکن یہودیوں کی تعداد کے بارے میں تاحال کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے، جبکہ 2013 میں یہ تعداد 809 تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں پاکستان کے نئے سفیر علی جہانگیر صدیقی واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں اور کل عہدہ سنبھالیں گے۔ انہیں یہاں کیا چیلنجز درپیش رہیں گے اور وہ کتنے عرصے خدمات انجام دے سکیں گے، ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
عام طور پر کسی ملک میں پاکستانی سفیر کی تقرری کئی سال کے لیے کی جاتی ہے۔ امریکہ جیسے بڑے ملک میں یہ تقرر اور بھی اہمیت رکھتا ہے، لیکن موجودہ پاکستانی حکومت کے خاتمے سے 3 دن پہلے نئے پاکستانی سفیر واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ علی جہانگیر صدیقی اپنے پیش رو اعزاز احمد چوہدری کی طرح کریئر ڈپلومیٹ نہیں ہیں۔ ان کا تعلق بینکاری کے شعبے سے ہے، اور وہ سفیر نامزد ہونے سے پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خصوصی معاون تھے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں پیچیدگیوں کے موقع پر اور عام انتخابات سے 2 ماہ پہلے علی جہانگیر صدیقی کی تقرری بعض لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی جہانگیر صدیقی کی تقرری سے حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ ظاہر ہوتا ہے۔
جی دیکھیں، نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اگین آئی تھنک یہاں پہ تھوڑا سا اس حکومت کی غیر سیریس رویہ ڈپلومیسی اور فورن ریلیشنز مینجمنٹ میں نظر آتا ہے۔
سابق سفیر شاہد امین کے مطابق قاعدہ یہ ہے کہ حکومت تبدیل ہونے کے بعد نان کیریئر سفارتکار فارغ تصور کیے جاتے ہیں، اگر حکومت الیکشن جیت جائے تب بھی اسے سفیروں کا تقرر دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔
ہمارا ایک رول رہا ہے کہ جب کبھی حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو نان کیریئر امبیسڈر ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ ریزائن کر گئے، یعنی اس کے لیے ان کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں، قانوناً پوزیشن یہ ہوگی کہ دے ہیو آٹومیٹیکلی ریزائن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگست میں ان کا اسائنمنٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے ہی ایک نئی حکومت آئے گی، انلیس وہ حکومت جو ہے جو اگر مسلم لیگ نواز کی آتی ہے تو اس حکومت کو بھی ان کو دوبارہ تقرر کرنا پڑے گا۔
امریکہ میں سینئر صحافی عظیم میاں کہتے ہیں کہ تغیر اور بحران کے اس دور میں نئے سفیر کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب رہے تو بات بن سکتی ہے۔
یہ ایک ایسا ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، کرائسس کے پیریڈ میں، اس انٹرنم پیریڈ کے اندر چیلنجز بہت ہیں، کام بھی مشکل ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ پوائنٹ آف کنورجنس تلاش کر کے کسی نہ کسی طرح سے اتفاق یا اعتماد کی جو ایک صورتحال ہے وہ پیدا کرنا جو ہے، وہ ہمارے نوجوان نئے سفیر جو ہے یہ ان کی اب ذمہ داری ہے، جو ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔
8 مارچ کو سفیر نامزد ہونے کے بعد علی جہانگیر صدیقی کے خلاف نیب نے اسٹاک مارکیٹ میں مبینہ دخل اندازی سے متعلق تحقیقات کی تھی، وہ نیب کے سامنے پیش بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے بعض حکام سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سما شبیر شاہ نے انڈیا بھر میں منعقد ہونے والے 12ویں جماعت کے وفاقی امتحانات میں وفاقی بھارتی انتظام والے کشمیر سے ٹاپ کیا ہے۔ ان کی اس کامیابی میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے والد شبیر احمد شاہ سینئر علیحدگی پسند رہنما ہیں، جنہوں نے کل ملا کر اب تک 31 سال مختلف جیلوں میں گزارے ہیں۔ سیما کہتی ہیں کہ جب میرے والد جیل میں تھے تو میں کتابیں ساتھ لے جاتی تھی اور ملاقات کے لیے انتظار کے دوران جیل کے باہر پڑھتی تھی۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری رہنما شبیر احمد شاہ کی بیٹی سما شبیر نے بھارت بھر میں منعقد 12ویں جماعت کے امتحانات میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ٹاپ کیا ہے، جس کے لیے ان کی خوب پذیرائی ہو رہی ہے اور مختلف سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کی طرف سے، جن میں ان کے والد کے سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں، انہیں مبارکبادی اور شاباشی کے پیغامات مل رہے ہیں۔ سما شبیر کو جن سرکردہ شخصیات نے سب سے پہلے مبارکباد پیش کی، ان میں ریاست کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، سما شبیر شاہ کو 12ویں جماعت کے امتحانات میں 97.8% نمبرات حاصل کرنے پر مبارکباد۔ ان کی سخت محنت اور ثابت قدمی نے انہیں تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد دی۔ وہ واقعی ریاست کے نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہیں۔ سما کے والد شبیر شاہ گزشتہ ایک سال سے دلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ انہیں بھارت کے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے بیرونی ملک سے مبینہ طور پر رکومات غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ 64 سالہ شبیر شاہ اس سے پہلے بھی متعدد بار گرفتار کیے گئے تھے اور انہوں نے کل ملا کر 30 سے زائد سال جیل میں گزارے ہیں، جس کے پیش نظر انہیں انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی قرار دے دیا تھا۔ سما شبیر نے، جو دہلی پبلک اسکول سری نگر کی طالبہ ہیں، وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مختلف لوگوں کی طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن انہیں یہ خوشی ادھوری لگتی ہے کیونکہ وہ تاحال اپنے والد سے بات نہیں کر پائی ہیں۔
کافی خوشی ہوتی ہے جب ایسے سب جگہ سے کانگریچولیشن یہ سب آ رہا ہے، مگر وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہی مسنگ ہے، جس سے میں چاہتی تھی مجھے کانگریچولیشن سب سے پہلے آئے بابا سے۔ ان سے ابھی تک کچھ بھی نہیں، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے ان سے کوئی کانٹیکٹ، تو وہ چیز کافی زیادہ وہ اندر سے وہ مطلب جس سے ایموشنل ہو رہا ہے انسان، اسے تو اس چیز سے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے۔
آپ نے کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں تاکہ جو لوگوں کی جو مسائل ہیں، قانونی مسائل، ان کو حل کرنے میں مدد دیں، کیا یہ صحیح ہے؟
جی جی، کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے کشمیر میں کافی انجسٹس دیکھا ہے، میں نے پرسنلی بہت انجسٹس دیکھا ہے، تو تاکہ اور کوئی سفر نہیں کرے، کسی اور کے ساتھ انجسٹس نہیں ہو، میں لا پڑھوں گی۔
ان کی والدہ بلقیس شبیر، جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں، کو بھی اس بات کا دکھ اور ملال ہے کہ سما کی اپنے والد سے رابطہ قائم کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔
میں کہوں گی کہ بہت انسینسیٹیو اور انہیومن ہے، کم سے کم اتنا مینیج کر سکتے تھے وہ کہ ایک بار شاہ صاحب کو اپنی بیٹی سے بات کرواتے۔ مطلب ہماری اتنی خوشی ہے، لیکن یہ ساری ادھوری خوشی ہے، ورنہ ان کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ادھوری خوشی ہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ بھر میں آج یعنی پیر کے روز میموریل ڈے منایا جا رہا ہے۔ بہت سے امریکیوں کے کام اور اسکول سے چھٹی ہے۔ 3 روز کا اختتام ہفتہ گرمیوں کی چھٹیوں کا غیر سرکاری آغاز ہے۔ بہت سے خاندان پکنک منا رہے ہیں اور ساحل سمندر اور پارکوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ میموریل ڈے مئی کے آخری پیر کو منایا جاتا ہے اور یہ ان تمام لوگوں کو خراج پیش کرتا ہے جنہوں نے پوری امریکی تاریخ میں فوجی خدمات کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں نامعلوم سپاہی کی یادگار پر پھول چڑھائیں گے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ڈیبورا بلاک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے مضافات میں واقع آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں 230,000 قبروں کے قطبوں پر تقریباً 900 فوجیوں نے امریکی چھوٹے چھوٹے پرچم لہرائے۔ یہ تقریب ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ان میں وہ فوجی بھی شامل ہیں جنہوں نے حالیہ جنگوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عراق کی جنگ میں سن 2010 میں ایک 21 سالہ فوجی جاں بحق ہوا تھا. ان کے چھوٹے بھائی قبر پر جھنڈا لہرانے کے لیے خود آئے تھے. بھائی کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں, یہ قبرستان ایک فوجی اڈے سے ملحق ہے اور امریکی فوج کی 3rd انفینٹری ریجیمنٹ اولڈ گارڈ کا بھی صدر مقام ہے. اس کی وجہ سے فوجی اپنے دوستوں اور خاندان کے ان فوجیوں کی قبروں پر جا سکتے ہیں جو ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے جا بحق ہوئے. فرسٹ سرجنٹ فلپ ڈورو سیاو کہتے ہیں, میں آج کے روز کے علاوہ بھی یہاں آتا رہتا ہوں. ہفتے دو ہفتے بعد میں ادھر آ نکلتا ہوں. فوجی قبرستان میں میموریل ڈے کے موقع پر عام امریکی بھی آتے ہیں اور ملک کے سابق فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ایک خاتون ایشانٹی ہیرس کا کہنا ہے, یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ کتنے فوجیوں نے اپنی جانیں قربان کیں. میں ان کے قدموں پر یہ قومی پرچم لہراتی ہوں جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. امریکی نائب صدر پینس نے بھی اس قبرستان میں حاضری دی. اولڈ گارڈ کے کمانڈر کرنل جوسون گارڈ کے خاموشی سے آ کر قبروں پر جھنڈے لہراتے ہیں.
We're all soldiers and it's our ability to honor those that have gone before us and to be able to do this for those families that can't be here.
ہم سب فوجی ہیں اور جو قربان ہوئے اور چلے گئے ان کو احترام سے یاد کرنا چاہیے اور ان خاندانوں کے نام پر یہاں حاضری دینی چاہیے جو آج یہاں نہیں آ سکے. سابق فوجیوں کی قبروں کے قدموں پر چھوٹے چھوٹے پرچم لہرانے کی یہ روایت اس عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے جو امریکی فوجیوں نے ماضی میں ادا کی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برطانیہ میں اب ایک ایپ تیار کی گئی ہے جسے بنانے والے کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی نمازی کو مسجد کا پتہ بتا سکتی ہے. اس کا نتیجہ کتنا درست ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کر رہی ہیں وردہ خلیل.
امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک میں مسجد ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں. میں استعمال کر رہی ہوں اسلامک جی پی ایس. یہ ایپ جانتی ہے کہ میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں اور یہ مجھے بتا سکتی ہے کہ کیا میرے ارد گرد کوئی مسجد موجود ہے یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں.
اسلامک جی پی ایس لندن میں مقیم ڈیولپر اقبال حسین کی تخلیق ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ ایپ بنانے کا خیال استنبول میں سیر کے دوران آیا.
میں استنبول گیا, میں سفر میں تھا اور نماز کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا. میں شہر میں نیا تھا اور ترک زبان سے انجان, تو مجھے نماز کی جگہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئی. اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایپ بنائی جائے جو نماز کے لیے جگہ ڈھونڈ سکے.
اسلامک جی پی ایس کے اس وقت 50,000 یوزر ہیں. زیادہ تر کا تعلق انڈونیشیا سے ہے, لیکن امریکہ اور برطانیہ میں بھی لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والی عارفہ فاروق کہتی ہیں کہ یہ ایپ جدید دور میں دین سے جڑے رہنے میں مسلمانوں کی مدد کرتی ہے.
مسلمان یہ ایپ اس لیے بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ انہیں آج کی مصروف زندگی میں بھی ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنے میں مدد دیتی ہے.
وہ لوگ جو تاریخی یا معروف مساجد میں جانے کی صرف خواہش ہی کر پاتے ہیں, اقبال ان کے لیے اس ایپ میں ورچوئل ریالٹی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
مثال کے طور پر آپ ملیشیا میں ایک مسجد دیکھنا چاہتے ہیں یا چین کی 100 سالہ پرانی مسجد دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ وہاں نہیں جا سکتے. ورچوئل ریالٹی کی مدد سے آپ اسے دیکھ تو سکیں گے.
اسلامک جی پی ایس کی اس ایپ نے مجھے چند منٹوں میں واشنگٹن ڈی سی کی اس مسجد تک تو پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ درست ہے. اس لیے اگر آپ کسی نئے شہر یا ملک میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے فون میں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آئیڈیا برا نہیں. اور ابھی چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو.
ایک برطانوی یونیورسٹی کی طالبہ نے مختلف اقسام کے کاسمیٹکس کو ملا کر واٹر کلر پینٹ بنائے ہیں. اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جولیا تھابو کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ. اگر آپ ان رنگوں کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو ان میں رنگا رنگ چمک نظر آئے گی. ان کو مختلف بے شمار کاسمیٹکس کو مکس کر کے بنایا گیا. واٹر کلر پینٹ بنانے کا خیال یونیورسٹی آف سسیکس انگلینڈ کی طالبہ امینہ کو آیا. ان کا کہنا ہے,
due to hygiene protocols and other lawful reasons within store, they
اسٹور میں حفظان صحت کے اصولوں اور دوسری قانونی پابندیوں کی وجہ سے ان تمام کاسمیٹکس کو کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اس کو دوبارہ دکانوں میں فروخت نہ کیا جائے۔ یہ دیکھ کر امینہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مصنوعات کو کچل کر پیس کر ایک پاؤڈر یا محلول بنایا جائے۔ نتیجے کے طور پر اچھی اعلیٰ کوالٹی کی واٹر کلر پینٹ تیار ہو گئی جو کہ آسانی کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے۔ امینہ اس قسم کی کاسمیٹک سے بننے والی چیزوں کو مزید وسعت دینا چاہتی ہیں۔ یہ ان تمام کاسمیٹکس بنانے والوں کمپنیوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ نہ صرف وہ اس استعمال شدہ کاسمیٹک سے پیسے کما سکتے ہیں بلکہ وہ ضائع ہو جانے والی کاسمیٹکس کو دوبارہ کارآمد بنا سکتے ہیں۔ اس نوجوان طالبہ کا یہ تجربہ یقیناً ماحولیاتی اعتبار سے قابل تجدید اشیاء بنانے کے لیے ایک مفید اور منافع بخش تجربہ ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہر سال مئی کے آخری پیر کو امریکی اپنے ان ہم وطنوں کی یاد مناتے ہیں جنہوں نے ملک اور اس کے نظریات کے دفاع کے لیے قربانیاں دیں۔ اس قابل تعظیم دن کو مناتے ہوئے ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ابتدا میں اس دن کو خانہ جنگی کے دوران جان دینے والوں کی قبروں پر پھول چڑھانے کا دن کہا جاتا تھا۔ اس کا آغاز امریکی ریاست الینوائے میں مئی 1868 میں کیا گیا۔ ریپبلک کی گرینڈ آرمی کے جنرل جان اے لوگن اس کے بانی تھے۔ یہ خانہ جنگی میں شامل سابق فوجیوں کی ایک مقامی تنظیم تھی۔ اس تقریب کا مقصد اس دن ان لوگوں کی قبروں کو سجانا تھا جو یونین کی جنگ میں کام آئے۔ جنرل لوگن نے کہا کہ یاد منانے کے اس دن کا مقصد ان بہادر لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو ہمارے ملک اور دشمنوں کے درمیان سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ بہرحال رفتہ رفتہ یہ روایت پورے ملک میں پھیلتی چلی گئی اور 1966 کو اس کا نام تبدیل کر کے اسے میموریل ڈے کہا گیا اور پورے ملک میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح ہر سال میموریل ڈے کے موقع پر پورے ملک میں قبرستانوں میں ملک پر قربان ہونے والے فوجی ہیروز کی قبروں پر چھوٹے چھوٹے پرچم لہرا جاتے ہیں اور قدموں پر گلدستے اور پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ جن بہادر فوجیوں کی قبروں کو سجایا جاتا ہے یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے ملک اور اس کی اقدار کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان کر دیں۔ وہ ہماری طرز زندگی اور ان اقدار کا جن پر وہ خود یقین رکھتے تھے دفاع کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر جو عزت کمائی وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک ہماری یاد منائی جاتی رہے گی ہم زندہ رہیں گے۔ پس میموریل ڈے کو مناتے ہوئے ہم ان ہزاروں مرد و خواتین کی جرات مندانہ کوششوں کا اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے آدرش کے دفاع کے لیے اپنی زندگی نظر کر دی۔ یہ روحانی طور پر ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہر میموریل ڈے پر ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میموریل ڈے پر ایک سپاس گزار قوم اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہوئے نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہے اور یہ اعتراف کرتی ہے کہ آزادی کا دفاع کرنے والے ان لوگوں کا خون کبھی رائیگاں نہیں جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے ایک نیوز شو، ایک نیوز بلٹن آپ کے لیے فیس بک پر پیش کیا جائے گا، اور پھر رات 11 بجے ایک بلٹن آپ ٹویٹر پر دیکھ سکیں گے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔